بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، السلام علیکم. البلاغ اسٹوڈیو سے پروگرام ہماری نگاہ کے تیسرے حصے میں آج ہماری بحث کا موضوع اسامہ بن لادن کی ہلاکت اور اس کے خطے میں اثرات ہیں. اسی سلسلے میں گفتگو کے لیے ہم نے جناب ناصر عباس شرازی صاحب کو اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے کہ جن کا تعلق مجلس وحدت مسلمین پاکستان سے ہے. شرازی صاحب، جیسا کہ خطے کے حالات پہ اور سیاسی حالات پہ آپ کی کافی گہری نظر ہے، تو مختصراً یہ بتائیے کہ آیا ایپریٹ آباد آپریشن میں اسامہ ہلاک ہو گیا؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بلی اور چوہے کا کھیل تھا. بلی چوہے کے ساتھ کھیلتی رہتی ہے، اور جب ایک میچور ٹائم ہو جاتا ہے تو اس ٹائم پر وہ اس کو کھا لیتی ہے. یہاں پر بھی
ممکن جری،
ہاں بالکل، یہ ایسی ایک کیفیت ہے کہ یہ ایک کھیل تھا جس کھیل کا انہوں نے ڈراپ سین کیا ہے. یہ میٹر نہیں کرتا کہ اسے ایپٹ آباد کے اندر مارا گیا ہے یا ایپٹ آباد کے اندر نہیں مارا گیا. پریکٹیکلی انہوں نے فلاں دن، جس دن کے اندر مسئلہ یہ واقعہ ہوا، اس دن انہوں نے اس سارے معاملے کا ڈراپ سین کر دیا ہے. یہ اہم ہے کہ اس دن کیوں یہ ڈراپ سین کیا ہے، اور یہ اہم ہے کہ کیوں ایسا وقت آ گیا کہ جس وقت کی بنیاد پر انہیں یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ انہیں اسامہ بن لادن کی مزید ضرورت نہیں ہے اور کوئی اور ہے جو اس کی جگہ لینے کے لیے تیار ہے.
چلیں، یہ تو درست مان لیتے ہیں، لیکن کچھ تو دکھانا چاہیے تھا. آخر کیا وجہ تھی کہ وہ کچھ بھی دکھانے سے قاصر رہے؟ یا دکھانے کو کچھ تھا ہی نہیں؟ کم سے کم اسامہ کی لاش کی ویڈیو تو دکھانی چاہیے تھی.
جتنے ایلیمنٹ ہیں جو اس سارے معاملے میں انوالو ہیں، ایک پاکستان، ایک امریکہ، ایک خود القاعدہ، ان تینوں کے بیانات میں کنٹرڈکشن ہے. ایک دوسرا یہ ہے کہ ایک دوسرا اہم ترین ملک کہ جو اسامہ بن لادن کے واقعے یا اس اوور آل طالبان یا ان معاملات کو مانیٹر کرنے کا کام کم از کم ضرور کرتا ہے، وہ جمہوری اسلامی ایران ہے. اور جمہوری اسلامی ایران کی یہ خصوصیت بھی رہی ہے کہ انہوں نے کبھی پولیٹیسائز کرنے والے سٹیٹمنٹس جاری نہیں کیے. ان کے انٹیلیجنس کے ہیڈ نے یہ کہا ہے کہ اسامہ پہلے ہی مارا جا چکا تھا. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان نے اصلاً لا تعلقی کا اظہار کر دیا ہے کہ وہ نہ 6 سال سے مثلاً اس کی پریزنس کو جانتا ہے، اور نہ ہی یہ واقعہ کیسے ہوا وہ جانتا ہے. اس کی فوجیں یا آخری انہوں نے جو ان کیمرہ بریفنگ دی ہے اس کے اندر بھی کہ ہم لوگ جب پہنچے ہیں یا گارڈز جب پہنچے ہیں، پی ایم اے گارڈز، تو اس وقت امریکن جا چکے تھے، اور جب ہماری ایئر فورس اٹینٹیو ہوئی ہے تو اس وقت امریکنز بارڈر کراس کرنے والے تھے. تو انہوں نے بھی اس سارے کھیل کو اون کرنے سے انکار کر دیا ہے کہ کیسے ہوا اور کیسے نہیں ہوا. تو واحد گواہ جو رہ جاتا ہے ہمارے پاس وہ مسئلہ امریکہ رہ جاتا ہے، اور امریکہ ایک ایسا گواہ ہے کہ جو خود ہی اس معاملے کے اندر مدعی بھی ہے اور خود ہی گواہ بھی ہے. ظاہر ہے اس کی نہ گواہی قابل قبول ہے نہ اس کا دعویٰ قابل قبول ہے. پھر یہ کہ امریکہ کا ماضی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ امریکہ نے کبھی بھی اس طرح کے معاملات پر جو سٹیٹمنٹ جاری کی ہے وہ مبنی برحق یا درست نہیں ہوئی، اس لیے بھی ڈاؤٹ کریٹ ہوتا ہے. اور میرا خیال ہے ہمیں دو اور دو چار کی طرح اگر بات کریں کہ اگر یہ ایک کامیابی تھی اور اگر یہ ایک اچیومنٹ تھی امریکیوں کی نگاہ میں، اور اگر یہ ایک بڑا کام تھا جو انہوں نے کیا اور ایک بڑی فتح تھی جو انہوں نے حاصل کی، تو اس فتح کے لیے بہت اچھا ہوتا کہ وہ اس فتح کو کہیں دکھاتے، اس فتح کو حاصل کرتے ہوئے اپنے فوجیوں کی جمع مردی، جو نام نہاد جمع مردی میں کہوں کہ اگر وہ یوں ہی دکھانا چاہیں تو وہ جمع مردی دکھاتے، وہ اس کو کیپچر کرتے دکھاتے، وہ اس کو اریسٹ کرتے، وہ اس کا اپنے نظام ادارت کے ذریعے اس کا ٹرائل کرتے، اور ٹرائل کرنے کے بعد اس کو کسی طور سزائے موت دیتے، تو پھر پتہ چلتا کہ ہاں واقعتاً دے آر دا سپیریئر. لیکن اس سارے معاملے میں یہ لگ رہا ہے کہ اس سارے ڈاؤٹس کریٹ ہو گئے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری طرف جو روش ہے، جو جینون لوگ ہوتے ہیں ان کی روش کیا ہوتی ہے، حزب اللہ آپریشن کرتی ہے اسرائیل کے اندر، وہ اس کی ویڈیوز بناتے ہیں اور وہ اصلی اوریجنل ویڈیوز جاری کرتے ہیں کہ ہاں ہم نے یہ آپریشن کیا اور ہم نے ایسے کیا. ایران بعض اپنے ایسے آپریشنز کرتا ہے تو وہ اس کی ویڈیو بناتا ہے، جیسا کہ انہوں نے امریکی بحری بیڑے کو روکنے کے لیے جو ان کی کشتیاں گئی تھیں تو وہ لائیو ویڈیو انہوں نے بنائی، اور وہ ویڈیو کے ذریعے انہوں نے برطانوی فوجیوں کو وہ کیا. اور حتیٰ یہ ریگی والا معاملہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کیسے دشمن کو انہوں نے پکڑا، ہوا سے اتارا، اس کی لائیو کوریج دی، وہاں سے اسے اتار کے انویسٹیگیٹ کیا، اس کے مختلف اکاؤنٹس لیے، اس کی اسٹیٹمنٹس لیں، تمام چیزوں کی بھرپور کوریج دینے کے بعد اسے انہوں نے میڈیا کو جاری کیا، اور ہر چیز کو انہوں نے اس کی ویڈیوز بنائی. تو انہوں نے کام یہ ہوتا ہے کہ شک اور تردید ختم کر دیا جائے. انفارچونیٹلی امریکنز نے اس سارے مرحلے میں شک اور تردید کو پیدا کر دیا ہے، ختم نہیں کیا، اس لیے ہم ان کی بات کو تسلیم کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی جواز نہیں.
درست ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ اس واقعے کا صرف اور صرف امریکہ ہی گواہ ہے، لیکن دوسری طرف ان کا دعویٰ ہے کہ اس حویلی سے اسامہ کی بیویاں اور بچے بھی گرفتار ہوئے ہیں، تو کیا ان کا بیان اہمیت نہیں رکھتا؟ کیا ان کا بیان قلم بند نہیں ہوگا؟ یہ چیزیں کیوں نہیں سامنے آ پا رہی؟
یقیناً میٹر کرتی ہے، لیکن اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ تو پھر خود القاعدہ ایلیمنٹس میٹر کریں گے. آپ نے پاکستان میں دیکھا کل کے اخبارات میں بڑا واضح طور پہ یہ آیا کہ بنو اور اس کے گرد و نواح میں طالبان نے ایک پمفلٹ تقسیم کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اسامہ چند سال قبل جو ہے وہ ایک جنگ میں مارے گئے. انہوں نے مثلاً اس کی یہ ڈیٹیل دی ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ وہ جو اس کے ایسوسیٹ ہیں، وہ جو اس کے ساتھ چلنے والے ہیں، وہ بھی ڈس ایگری کر رہے ہیں اس بات سے. اور لیکن ایک چیز جو میرے خیال ہے ہر جگہ تسلیم شدہ ہے، وہ یہ ہے کہ دیر از نو مور اسامہ، اسامہ نہیں ہے. یہ تقریباً تمام ہی گروہ اس کو تسلیم کر لیں کہ اب اسامہ جو ہے اس وقت وجود نہیں رکھتا. باقی ان کی خواتین اور ان کے اسٹیٹمنٹس یقیناً وہ جیسے ہی سامنے آئیں گے تو اس کی کوئی ڈیٹیل پتہ چلے گی. ابھی تک تو کوئی ایسی آزاد تحقیق، کوئی ایسی اوپن انویسٹیگیشن نہیں ہوئی جس کے نتیجے میں ہم کوئی ٹینجیبل بات کہہ سکیں کہ دو اور دو چار کی طرح جو ہے وہ اتنے بائک کریتے منٹ پر یہ آپریشن ہوا اور اس کے اندر یہ اسامہ مارا گیا یا نہیں مارا گیا. ابھی تک تو حتیٰ وہ جو ایک خاتون اور ایک مرد مارا گیا ہے اس کی بھی ڈیٹیل علم میں نہیں ہے. ہر جگہ یہ لکھا جا رہا ہے احتمالاً وہ اس کا بیٹا تھا، ابھی تو اس کی بھی کنفرمیشن نہیں ہے. تو اسامہ کی کنفرمیشن جو ہے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ لیکن یہ درست ہے کہ ہمارے پاس ابھی کوئی بہت ٹھوس مواد نہیں ہے کہ ہم اس کو رد کر کے کوئی دوسری چیز ثابت کریں، لیکن ہمارے پاس اس کے اوپر ایگری کرنے کے لیے بھی کوئی بہت ٹھوس جواز نہیں.
کیا واقعی پاکستان اس سارے واقعے سے لا علم تھا؟ آیا کیا آج کے دور میں ایسا ممکن ہے؟
دیکھیں، یہ جب ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ آپ کے پاس دو اور دو چار کی طرح دلیل نہیں ہوتی، کوئی چیز ایسی آنکھوں سے دیکھی نہیں ہوتی، نہ کوئی ایسا پروف موجود ہوتا ہے، پھر آپ کو کرائم کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. یہ علاقہ، جب آپ کرائم کی بات کریں گے تو یہ علاقہ پی ایم اے سے ہارڈلی 500 یا 600، پی ایم اے کی جو پہلی چیک پوسٹ ہے، پی ایم اے گیٹ نہیں بات کر رہا، پی ایم اے کی جو پہلی چیک پوسٹ ہے اس سے 600-700 گز سے زیادہ دور نہیں ہے. اتنا کلوز ایریا، وہ بھی پی ایم اے جیسا ایریا جو پاکستان میں جی ایچ کیو کے بعد ملٹری کی سب سے بڑی انسٹالیشن ہے. اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اسی ایریے کے اندر جی ایچ کیو پہ ایک حملہ ہو چکا ہے. اس ایریے کے اندر پاکستان کی آرمی اور فورسز کے اعلیٰ آفیسرس تیار ہوتے ہیں، ہر سال ان کے کیڈٹس کا ایک بیج نکلتا ہے، چیف آف آرمی اسٹاف خود آ کے اس بیج کو پاس آؤٹ کرتا ہے، اور یہ پورے کا پورا ملٹری گیرین سٹی ہے. اس کے اندر اس بات کو باور کرنا میرے لیے کم از کم انتہائی مشکل ہے کہ میں کیسے باور کروں کہ اس کے چند سو گز کے فاصلے پر ایک حویلی کے اندر ایک پوری فیملی، ایک بڑی حویلی کے اندر ایک پوری فیملی 15-20 اراکین پر مشتمل سالوں سے رہائش پذیر ہے. نہ اس کے کوئی ڈاکومنٹس ہیں، نہ اس کے آنے جانے والوں کا علم ہے، نہ اس کے بارے میں کوئی ڈیٹیلز معلوم ہیں، جبکہ ہماری فورسز وہاں ایک ایسا سیٹ اپ رکھتی ہیں کہ یقیناً گلی گلی محلے محلے کی انفارمیشن ان کے پاس ہے، ان کے پاس ڈیٹا ہے. اس لیے یہ باور کرنا عقلاً محال ہے کہ انہیں علم نہیں ہوگا.
ٹھیک ہے، اب ہم اس واقعے کے دوسری طرف آتے ہیں، دوسرے رخ کی طرف. معلوم یہ کرنا ہے کہ اس واقعے کے پاکستان پہ کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں.
دیکھیں، یہ بہت ایک کریٹیکل بات ہے، اور وہ کریٹیکل یہ ہے کہ اگر ہم یوں فرض کریں، البتہ ویسٹرن میڈیا اس طریقے سے بازی کو پورٹری کر بھی رہا ہے، اگر ہم یوں فرض کریں، چونکہ پاکستان کو ہم دیکھتے ہیں کہ ڈول پالیسی پاکستان کی فورسز کی رہی ہے، اور فقط ڈول پالیسی پاکستان کی نہیں رہی، امریکہ کی 200% ڈول پالیسی رہی ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں. دونوں نے طالبان کے اندر، دونوں نے القاعدہ کے اندر، دونوں نے شدت پسند گروہوں کے اندر اپنا عنصر رکھا ہوا ہے، اپنا کہیں نہ کہیں انہوں نے نفوذ رکھا ہوا ہے، اور وہ اس کے ذریعے بعض چیزوں کو مانیٹر کرتے ہیں، بعض چیزوں کو ہینڈلنگ کرتے ہیں. یہ ایک حقیقت ہے. اس بارے میں پاکستان اور امریکہ ایک جیسے ہیں، دونوں اپنے مفادات کے لیے کھیلتے رہتے ہیں. ممکن ہے کوئی ایک آدھ حلقہ ایسا جو آئی ایس آئی سے مربوط ہے یا پاکستانی اداروں سے مربوط ہے، کوئی ایک آدھ حلقہ ایسا ضرور ہے کہ جو ان کے ساتھ ان ٹچ تھا، اور جب یہ کیفیت ہوئی کہ امریکنز نے وہاں پر آپریشن کیا تو ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ یہ اس کو ڈس آن کریں، یہ اس کا انکار کریں. ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا. اگر یہ اس کو آن کرتے کہ ہاں ہمیں پتہ ہے، پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کے لیے کتنی بڑی مشکلات کھڑی ہو جاتی وارن ٹیرر کے نام پہ اور دیگر چیزوں کے نام پہ. تو ان کے پاس آن نہ کرنا ہی واحد چارہ رہ گیا تھا، الٹیمیٹلی انہوں نے آن نہیں کیا. لیکن اگر آرمی بحیثیت آرمی یا ہمارے آئی ایس آئی انٹیلیجنس کے ادارے بحیثیت انٹیلیجنس کے ادارے اس کو بھرپور طریقے سے نہیں جانتے تھے، تو بھی یہ ممکن نہیں لگتا کہ کوئی ایک آدھ فیکشن اس کی ڈیٹیل سے آگاہ نہ ہو، جبکہ یہ والا کمپاؤنڈ پہلے ایک بار اللیبی کے لیے یہاں پر چھاپہ مارا گیا تھا اور وہ چھاپہ مارنے کے بعد اس کمپاؤنڈ کو کلیئر کر دیا گیا تھا. تو اس لیے بھی کہ یہ ایک جگہ پہلے سے سسپیکٹڈ رہی ہے ہمیں اور زیادہ مشکوک کرتی ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ پھر اس کو کلیئر کر دیا گیا اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک اور پرسنالٹی وہاں کر.
ابھی آپ نے اس واقعے کے دو تین مقاصد اور نتائج بیان کیے, جبکہ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ یہ اوباما کے لیے اگلی کمپین کا الیکشن کمپین کا ایک اہم حصہ ہے.
دیکھیں یہ واقعہ پاکستان کے لیے بھی بڑا امپورٹنٹ ہے اور دنیا کی پالیٹکس کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے, بالخصوص امریکہ کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. اور اگر ہم اس کی درست تجزیہ و تحلیل کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو ہم امریکہ کے اس پروپیگنڈے کے حوالے سے ہوا نکال سکتے ہیں کہ جو انہوں نے کیا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ امریکنز اس وقت قدم بقدم ایک نئی شکست سے دوچار ہو رہے ہیں اور ایک کے بعد ایک شکست انہیں پے در پے مل رہی ہے, ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھسکتی جا رہی ہے. آپ دیکھتے ہیں کبھی مصر نکلتا ہے, کبھی تیونس نکلتا ہے, پھر لگتا ہے کہ وہ یمن کے اندر بھی اپنا کنٹرول برقرار نہیں رکھ سکیں گے, پھر خود سعودی عرب جو ان کا سب سے بڑا الائی ہے خطے کے اندر, وہاں دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر بھی سعودی عرب کے اندر بھی عوامی مظاہرے شروع ہو چکے ہیں اور لوگ عوام حکومت کے ساتھ اپنے باقاعدہ کنفیڈریشن کا اظہار کرنا شروع کر سکیں. تو شکستوں کی ایک ڈیٹیل ہے. مشرق وسطیٰ جس کو وہ بدلنا چاہ رہے تھے, جیسا میں نے پہلے کنڈولیزا رائس کی ایک مثال دی تھی جس نے کہا تھا کہ نیا مشرق وسطیٰ ترتیب پا رہا ہے, وہ نیا مشرق وسطیٰ بنانا چاہ رہے تھے. لیکن جیسا کہ آغا حسن نصر اللہ نے کہا تھا کہ ہاں مشرق وسطیٰ بدلے گا تو ضرور, لیکن ایسا نہیں جیسے آپ چاہتے ہیں بلکہ ایسا جیسا اسلامی اور انقلابی قوتیں چاہتی ہیں. اور عملاً ایسا ہی ہو رہا ہے کہ اسلامی قوتیں کے مطابق مشرق وسطیٰ بدل رہے ہیں. تو ایک تو مڈل ایسٹ کے اندر سے امریکہ کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھسک رہی ہے, دوسرا دو جگہوں پر عسکری جنگ میں ملوث ہوا امریکہ, ایک عراق کے اندر ایک افغانستان کے اندر. عراق کے اندر بھی القاعدہ رہی اور افغانستان تو ظاہر اس حوالے سے بہت معروف ہے القاعدہ اور طالبان کے حوالے سے. عراق کے اندر بھی امریکہ کو بلاخر ایک شکست سے دوچار ہونا پڑا اور نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں عراق سے نکلنے پر مجبور ہونا پڑ رہا ہے, اور یہ شاید 2011 آخری سال ہے جس سال میں انہیں اپنی افواج کو یہاں سے نکالنا ہوا, جبکہ آپ جانتے ہیں کہ برٹش جو ہے وہ اپنی تمام تر افواج کو تقریباً وہاں سے نکال چکے ہیں اور مقامی گورنمنٹ نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم اپنے تمام علاقوں کا کنٹرول سنبھالنے کے لیے تیار ہیں اور اس وقت ہمیں امریکہ کی ضرورت نہیں ہے. پھر افغانستان کے اندر کہ جہاں پر وار اینڈ ٹیررزم کے نام پہ سب سے بڑی جنگ مسلط کی تھی انہوں نے, وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہاں پر تو ایک بڑی فتح کم از کم ان کے لیے حاصل ہوگی اور اس پورے خطے کو کنٹرول کرنے کا جو خواب ہے چائنا کو ہے, ایران کو ہے اور سینٹرل ایشیا کو ہے, وہ ان کے لیے پاسیبل ہو سکے گا. یہاں عملاً ممکن نہیں رہا, اور جب وہ افغانستان سے بھی انہیں لگ رہا ہے کہ وہ انخلا پر مجبور ہوں گے, ایسی صورت میں انہیں ایک فتح چاہیے, ایک فتح کا اظہار چاہیے. اور یہ جو میں نے کہا ہے نا بلی چوہے کا کھیل, بلاخر ان کا پروردہ تھا, بلاخر وہ جانتے تھے ساری ڈیٹیل کو کہ وہ کہاں ہے اور کہاں نہیں ہے, اور اسی لیے وہ ہوا بنا کے ملکوں کے اوپر چڑھ دوڑنے کا ایک جواز بناتے رہے. آج جب انہیں یہ محسوس ہوا کہ اس وقت ان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے مگر یہ کہ ایک اچھی خبر چاہیے, ایک ایسی بڑی خبر چاہیے کہ وہ وار آن ٹیرر کے نام پہ دنیا کے اندر اپنی گرفت جو ہے اس کا سکہ دکھا سکے کہ ہم نے یہ ایک بڑی فتح حاصل کر لی ہے, تو الٹیمیٹلی انہوں نے ایسے موقع پر اپنا یہ کارڈ شو کیا ہے, میں اسے کارڈ شو کرنا کہوں گا, یہ کارڈ شو کیا ہے اور اسامہ کو مارنے والا ڈرامہ رچا کر یہ کہہ کر کے بلاخر ہم نے اسامہ کو مار دیا ہے. انہوں نے اپنے طور پر یہ کوشش کی ہے کہ ہم نے ایک عظیم فتح ایک بڑی فتح حاصل کر لی ہے, لیکن عملاً ظاہر ہے کہ یہ فتح جسے وہ فتح کہہ رہے ہیں نہ تو انہیں افغانستان میں ریٹین کر سکے گی, نہ انہیں عراق کے اندر ریٹین کر سکے گی, نہ مشرق وسطیٰ ان کے ہاتھ میں رہے گا, اور جب یہاں سے ان کا بوریا بستر لپٹنا شروع ہوگا تو دنیا کے دیگر مناطق کے اندر تو الٹیمیٹلی اویئرنیس کی سطح اور زیادہ ہے, وہاں سے بھی یقیناً انہیں بوریا بستر لپٹنا پڑے گا.
اب ایک اہم سوال, کیونکہ یہ بات مسلم ہے کہ اس آپریشن سے پاکستان کی خود مختاری اور حمیت کو نقصان پہنچا ہے, تو پاکستان کا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟
ٹائمنگ کے معاملے میں یہ پھر وہی چیز اہم آئے گی کہ جیسا کہ افغانستان کے اندر ان کے تین بڑے اہداف تھے اور ان اہداف کو پورا کرنے کے لیے اسامہ اینڈ کمپنی, القاعدہ اینڈ کمپنی, طالبان اینڈ کمپنی, انہوں نے بھرپور طریقے سے ان کے ساتھ تعاون کیا, فیسلٹیٹ کیا. پہلا ہدف کیا تھا؟ پوری دنیا سے ان گروہوں کو کہ جو اسلام کے نام پر جان دینا چاہتے ہیں ان کو مختلف عنوانات سے گمراہ کر کے, کہیں مذہب کے نام پہ, کہیں اینٹی امریکہ کے نام پہ, ان کو یہاں لایا جائے افغانستان کے اندر اور پھر امریکن اس کو کرش کریں. اس میں ہر دو ایلیمنٹ ہوں گے, ایک مسلمان بہت زیادہ سپریس ہو جائیں گے اور دوسرا یہ کہ ان کے اندر جو جہادی ایلیمنٹ ہے وہ ایلیمنٹ بری شکست سے دوچار ہوگا. یہ ایک کام اسامہ اینڈ کمپنی نے امریکہ کے لیے کیا. دوسرا وہ یہ چاہتے تھے کہ ملٹینسی کا ایک ایسا انداز سامنے آئے جسے وہابی برینڈ آف اسلام کنڈولیزا رائس اس نے معذرت ہیلری کلنٹن نے وہابی برانڈ آف اسلام کے نام سے یاد کیا ہے کہ یہ اسلام دہشت گردی کو ملا کر اس طریقے سے پورٹرے کریں گے کہ ہمیں پوری دنیا میں اسلام کو ایک دہشت گرد مذہب بنا کے پیش کرنے میں آسانی ہوگی. یہ دوسرا ہدف تھا کہ جو وہ اسلامی بیداری اور ویسٹ کے اندر اسلامائزیشن کا پروسیس روکنا چاہتے تھے اس کے لیے ایک بڑی ایفرٹ تھی. یہ ایک ایسا کام ہے کہ جس کے لیے بھی ان انتہا پسند گروپوں نے اور امریکہ دونوں نے مل کر ایک ہدف جو ہے وہ حاصل کیا. تیسرا بڑا ہدف ان کا یہ تھا کہ اس خطے کے اندر امریکہ کو فزیکل پریزنس دینے کے لیے کوئی جواز مہیا کیا جائے, اور وہ جواز ایسے ہی 9/11 اور اس طرح کے ہی نام نہاد واقعات کے ذریعے ہی مل سکتا تھا, اور وہی جواز کہیں عراق کے اندر افغانستان کے اندر یہ جواز انہوں نے القاعدہ ایلیمنٹس کے ذریعے دلوایا, اور افغانستان کے اندر تو القاعدہ ایلیمنٹ کے ذریعے دلوایا لیکن عراق کے اندر ظاہر نام صدام کا بنایا گیا, لیکن بعد میں جب امریکنز نے ریٹین کرنا چاہا تو پھر انہوں نے القاعدہ کو یوز کیا. چونکہ وہاں پولیٹیکل پروسیس شروع ہو گیا تھا اور وہاں کے بالخصوص شیعوں نے پولیٹیکل پروسیس کے اندر شامل ہو کے پولیٹیکل پروسیس کے ذریعے امریکہ کو یہ باور کرائیا کہ یو ہیو ٹو گو, لیکن القاعدہ نے ملٹینسی کر کے ان کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ ہم ملک کو کنٹرول نہیں کر سکتے لہٰذا اتنی بڑی فوج کے یہاں پر وجود رہنا ضروری ہے. تو یوں ان دونوں کا ایک کوآپریشن ہے کہ جو بہت بھرپور طریقے سے آگے بڑھا ہے. اس کوآپریشن کا ایک مرحلہ ختم ہو گیا اور وہ ایک مرحلہ اسامہ بن لادن سے مربوط تھا. آپ جانتے ہیں وہ اس طریقے سے افیکٹو ابھی نہیں تھا اور ابھی اس طریقے سے وہ فعال بھی نہیں ہو پا رہا تھا, اس طریقے سے کاموں کو بھی نہیں کر پا رہا تھا. اور اس وقت جو نمبر ٹو ان کا ہے اگر وہ ایمن زواہری مثلاً اس کو لے کے آتے ہیں تو یقیناً یہ شدت پسند گروہ ایک نئے انداز میں امریکہ کی خدمت کرنے کی طرف جا رہا ہے. یہ ایک تو میں نے یہ عرض کیا کہ ایک فیز پورا ہے جو کمپلیٹ ہو گیا. اسامہ اب نو مور یوز کرا اور پریکٹیکلی جیسے میں نے کہا القاعدہ کے اندر اس کی فعالیت اس طرح نہیں تھی, وہ تھا ایک سمبل کی ضرورت تھی انہیں کہ بھائی اس آئیکون کو ہم نے ہٹا دیا پاور ریزیوم کرنے کے لیے, وہ بھی انہوں نے کر لیا. اور خود شخصاً اوباما کے لیے کہ اوباما نے نئے الیکشن میں جانے کا اعلان کر دیا, اور امریکہ کے اندر اقتصادی بحران دیگر بحرانات بالخصوص پولیٹیکل ابھی وہاں فلڈ اور اس طرح کے معاملات بھی جو آئے ہیں اس کی وجہ سے بھی وہاں کی ایڈمنسٹریشن کی نااہلی سامنے آئی ہے. تو ان ساری چیزوں میں انہیں ایک ایسے بوسٹ کی ضرورت ہے کہ جو ظاہر ہے کہ اس طرح کے واقعے نے ان کو ایک بوسٹ پرووائڈ کیا ہے اور دوبارہ وہ پولیٹیکل پروسیس کے اندر ان ہو گیا ہے اور نیکسٹ پریزیڈنسی کے لیے اس نے اچھے انداز میں شاید وہ موو چلانے میں کامیاب ہو سکے. ساتھ ہی امریکہ کے بعض حواریوں, چونکہ امریکہ کے اور سعودی عرب کے مفادات مشترک ہیں, تو سعودی عرب کا مفاد بھی اس میں تھا کہ چونکہ القاعدہ کا یہ گروہ جو اسامہ بن لادن کے ساتھ تھا یہ مذہبی انتہا پسندوں کا وہ گروہ تھا کہ جو سعودی حکمرانوں کے ساتھ بھی ایٹ آڈ تھے, ان کے ساتھ بھی ان کی مخالفت جو ہے وہ چل رہی تھی. ایسی صورت میں کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اپنے اسی انتہا پسندہ نقطۂ نگاہ کی بنیاد پر وہ سعودی حکمرانوں کو امریکہ کی حمایت میں بھی اور ساتھ ساتھ یہ کہ وہاں حرم میں امریکی اور اسرائیلی جو فوجیں آئی ہیں, اسرائیلی فوجیں سے میری مراد ہے یہودی افراد جو امریکی فوج کے ذریعے سے وہاں پر آئے ہیں, اس کا براہ راست ذمہ دار سمجھتے ہیں, تو ان کی آپس میں بھی نفرت بڑی گہری ہو چکی تھی. تو ایسے موقع پہ جب وہاں اپرائزنگس چل رہی ہیں سعودی عرب کو بھی ایک ریلیف کی ضرورت تھی, اور دیٹس وائی کہ آپ جانتے ہیں کہ سعودی عرب نے اس کی ڈیڈ باڈی کو قبول کرنے سے انکار کیا, اور سعودی عرب وہ واحد عرب کنٹری ہے جس نے ویلکم کیا ہے اسامہ کے مرڈر کو اور اسے دہشت گردی کے خلاف ایک بڑی کامیابی قرار دی ہے. تو اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ان دونوں کے مفادات جو چونکہ ملے ہوئے مفادات ہیں ان دونوں کے مفادات کو تقویت پہنچاتا تھا. اور ایک عجیب بات آپ کے لیے سامنے ہوگی کہ دراصل امریکہ, سعودی عرب اور القاعدہ تینوں نے مل کر کسی نہ کسی طور اسلام کی بنیادوں کو کمزور کرنے اور اسلام کی جڑیں کاٹنے کا کردار ادا کیا.
شاہ صاحب, جیسا کہ آپ کے سامنے ہے کہ گزشتہ چند روز میں پارلیمنٹ میں فوج نے بریفنگ دی اور اس سارے معاملے کو جو ہے وہ حکمران جماعت جو ہیں اور جو اپوزیشن بھی ہیں, حتیٰ وہ بھی اور خود آرمی نے بھی کوشش کی کہ مثلاً اس پہ جو ہے نا مٹی ڈال دی جائے, جبکہ عوام کی نگاہ میں اس واقعے کے بعد چونکہ فوج جو ہے وہ ملک کی حدود کی پاسداری کرنے میں ناکام رہی, گراف کافی نیچے آ گیا ہے, اس بارے میں آپ کی کیا نظر ہے؟
دیکھیے, میں ایک تو یہ عرض کروں کہ پاکستان کی موجودہ ایڈمنسٹریشن خواہ وہ پولیٹیکل ہو خواہ وہ ملٹری ہو, ان کا رد عمل بڑا ہی بھونڈا رد عمل ہے, اسے رد عمل نہیں کہہ سکتے. مثلا نمبر ایک, کیا امریکہ کے اس واقعے سے ان کی پاکستان کی خود مختاری پر ضرب پہنچی ہے، لیکن اگر امریکہ ڈرون حملے کرتا ہے تو کوئی ضرب نہیں پہنچتی؟ یا مثلا یہ کہ کیا پاکستان کی خود مختاری کو فقط امریکہ ہی چیلنج کر رہا ہے، یا وہ تمام القاعدہ ایلیمنٹس کے جو پاکستان کے قوانین کو سبوتاج کرتے ہوئے بالائے طاق رکھتے ہوئے جیلی پاسپورٹوں اور جیلی ذرائع سے پاکستان کے اندر داخل ہو کر غیر قانونی طور پر یہاں مقیم ہیں، ان لوگوں نے بھی پاکستان کی سوورینٹی کو پامال کیا؟ تو یہ ہر دور پاکستان کی سوورینٹی کو پامال کیا ہے اور پاکستان کو ایک میدان جنگ بنایا ہے اپنے لیے. ایک دوسرا یہ ہے کہ جن قوموں کو اپنی سوورینٹی کی حفاظت کرنی ہوتی ہے وہ کسی کو چھوٹے معاملے پر بھی موقع نہیں دیتی، چاہے جائے کہ کوئی اتنا بڑا ایونٹ ہو جائے اور اس موقع پر بھی کوئی بڑا رد عمل نہ دکھایا جائے. اگر عملاً آپ بات کریں کہ ڈرون اٹیکس کا معاملہ ہوا، ریمنڈ ڈیوس کا معاملہ ہوا، امریکی آفیشلس کی ایسی موومنٹ پاکستان کے اندر دیکھی گئی، اس کے اوپر پاکستان کوئی رد عمل نہیں دے سکا. پھر حتیٰ آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ تو پھر بھی دور کی بات ہے، ہمارے یہ چھوٹے چھوٹے عرب کنٹریز کے جن کو پاکستان نے فیڈ کیا ہے کل تک، مثلاً یو اے ای، آج پاکستان کا آرمی چیف پورے پارلیمنٹ کے سامنے یہ اسٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ ہمارا شمسی ایئر بیس جو پاکستان کی سرزمین کے اندر موجود ہے اور جس کے بارے میں پہلے مختلف انٹرنیشنل ذرائع سے اس کی تصاویر آ چکی ہیں، نیٹ کے اوپر موجود ہیں، کہ وہاں پر جو پریڈیٹرز تھے یا ڈرون تھے وہ وہاں پر کھڑے ہیں ہینگرز کے اندر، اس شمسی ایئر بیس کی پوری ڈیٹیل آ چکی ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ یہ پاکستان کی سرزمین کے اندر موجود ہیں لیکن یہ متحدہ عرب امارات کے کنٹرول میں ہے اور یہاں آپریٹو فورسز جو ہیں وہ امریکن کی ہیں اور سی آئی اے یہاں پر آپریٹ کرتی ہے، ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ ہم اس اپنے ایئرپورٹ کے اندر جائیں جو پاکستان کا اپنے ملک کے اندر ہے. سوورینٹی تو ہماری یہاں پر جاتی ہے. آج سے چند ماہ پہلے پہلی بار انہوں نے جیکب آباد کا شہباز ایئر بیس یہ امریکیوں سے خالی کروایا، اس سے پہلے یہ انہی کے کنٹرول میں تھا. تو سوورینٹی تو ہماری قدم قدم پہ پامال ہو رہی ہے نا، ہم نے کوئی سرخ لائن نہیں بنائی ہوئی. اور آج بھی مثلا جب پارلیمنٹ نے اس سارے موضوع پہ اتنا بڑا وہ کیا ہے، اکٹ کیا ہے، اور اکٹ کرنے کے بعد انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ جاری کیا تو کیا اسٹیٹمنٹ جاری کی؟ اسٹیٹمنٹ یہ، اگر امریکہ نے دوبارہ ایسا کیا تو تعلقات خطرے میں پڑ سکتے ہیں، یا اگر امریکہ نے دوبارہ ایسا کیا تو ہم جو ہیں وہ ان کو نیٹو کی سپلائی روک دیں گے اور دو دن روکیں گے، تیسرے دن بحال کر دیں گے. یہ تو نہیں لکھا ہوا اس کے اندر. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ انہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے کہ ہم نے اپنے ملک کی آزادی اور خود مختاری کی حفاظت کرنی ہے، اور یہ ہماری علاقائی سلامتی اور ہماری داخلی خود مختاری پر ایک ضرب ہے، اور یہ ضربیں کنٹینیوسلی لگ رہی ہیں. انہیں احساس ضرب ختم ہو گیا ہے، یہ ضربیں اب چھوٹے چھوٹے کنٹریز لگا رہے ہیں. جیسا میں نے عرب کنٹریز کی مثال دی ہے، ان کے اندر بھی بہت چھوٹے چھوٹے کنٹریز جو شیوخ ہیں، جن کو اپنے ملک کے اندر شاید کوئی نہیں پوچھتا ہوگا، وہ پاکستان کو اس طریقے سے استعمال کرتے ہیں جیسے یہ ان کی زرخرید اسٹیٹ ہے، اور یہاں پر اس طریقے سے ایکٹیو ہوتے ہیں، اس طریقے سے شکار کرتے ہیں، اس طریقے سے وہ فعال ہوتے ہیں جیسے پاکستان کے اندر انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ ایک بنانا اسٹیٹ ہے، لالسنس اسٹیٹ ہے، ایسا وہ بیہیو کرتے ہیں. تو اگر انہیں کوئی شروعات کرنی ہے تو ایک تو یہ ہے کہ ان تمام معاملات پر چیک لگانا ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ اگر اس سارے معاملے پر اتنا بڑا سٹیپ ہوا ہے تو کیا پاکستان ریشنل نہیں کر سکتا کہ پاکستان کے اندر امریکن فورسز کی موجودگی کو ریشنلائز ہونا چاہیے، یا امریکن ڈپلومیٹس کی موجودگی کو ریشنلائز ہونا چاہیے؟ کیا فیکٹ اینڈ فگر بتاتے ہیں؟ فیکٹ اینڈ فگر یہ بتاتے ہیں کہ عراق کے بعد امریکہ کا سب سے بڑا سفارتخانہ پاکستان کے اندر، جو کونسل خانہ ہے ان کا کراچی کے اندر، جس کے اندر کم از کم 10,000 افراد کی رہنے کی فیسلٹیز پرووائڈڈ کی گئی. آخر کس لیے؟ پاکستان کے اندر. کیا یہ ریشنل ہے کہ پاکستان کے اندر 10,000 ایک خطے کے اندر؟ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد کے اندر انہوں نے مختلف مکانات اور 300 مکانات کی ڈیٹیل تو تقریباً اون کی جا چکی ہے، جو انہوں نے کہا کہ یہ مکانات ہم نے کرائے پہ لیے ہوئے. ایک مکان کے اندر آپ 10 بندے بھی باور کریں تو یہ کتنے افراد بنتے ہیں جو یہاں اسلام آباد کے اندر رہ رہے ہیں، ادر دین ان کے سفارت خانہ. پھر اگر آپ دیکھیں، ابھی آج سے چند دن پہلے امریکن سفیر نے وزٹ کیا ہے بلوچستان کا، اور کوئٹہ کے اندر انہوں نے کہا کہ ہمیں جگہ چاہیے. وہ اپنے آپ کو پھیلاتے جا رہے ہیں، وہ پاکستان کے اندر پاکستان کی رگوں میں زہر اتارتے جا رہے ہیں مختلف جگہوں سے. اور جب ہم اس کے اوپر کوئی سٹیپ نہیں لیں گے، پاکستان کے اندر سی آئی اے کی کارروائیوں کو روکنے کے لیے کوئی ایفرٹ نہیں کریں گے، تو انہیں کیا پرواہ ہے کہ ہم ایک زبانی کلامی پارلیمنٹ کا سیشن بلا لیں، ایک آدھ اسٹیٹمنٹ دے لیں اور چند دن بعد وہ دوبارہ ہمارے ساتھ ایسے ہی نہ کریں؟ تو یہ سلسلہ اس سے رکنے والا بھی نہیں ہے. اور پاکستان نے اس پر جو اسٹیپ لیا ہے وہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ پاکستان اس معاملے میں قطعاً سنجیدہ نہیں ہے. اور اس کی بنیادی وجہ میں پھر عرض کر دوں کہ ہر وہ اسٹیبلشمنٹ، خواہ وہ ملٹری ہے خواہ وہ سول اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کے اندر یہ احساس ہی، جیسا اقبال نے کہا تھا کہ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا, احساس زیاں چلا گیا ہے, انہیں احساس ہی نہیں ہے کہ پاکستان اگر ایک آزاد اور مختار کنٹری ہے تو کن کن جگہوں پر ہمیں ان کنٹریز کو روکنا چاہیے.
عجب یہ ہے کہ ہمارے ڈپٹی ایئر چیف اور ایئر چیف بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر ہمیں حکم دیا جائے تو ڈرون جہاز گرانا ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے, بلکہ ہمیں خوشی ہوگی, ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ بلکہ ہمیں خوشی ہوگی کہ اگر شمسی ایئر بیس کا قبضہ بھی ہمیں مل جائے. تو یہ تو جبکہ ان کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ پاکستان کی حدود کی حفاظت کریں اور جتنے بھی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں ان کی پاسداری ان کو ہونے سے روکیں. اس سلسلے میں آپ کیا کہیں گے؟
آپ نے خود جواب دے دیا ہے. آخر ان کو پاکستان کا 65% گراؤنڈ فوٹ بجٹ دیا جاتا ہے, کس لیے دیا جاتا ہے؟ پاکستان کی سوورنٹی کا دفاع کرنے کے لیے. ایک بندے کو گارڈ کے طور پہ کھڑا کیا ہوا ہے, کیا وہ کسی چور کے آنے سے پہلے پوچھے گا مالک سے کہ مجھے چور کو روکنا ہے یا نہیں روکنا؟ اس کی ذمہ داری ہے. اسائنڈ ہے ان کے لیے کہ پاکستان کی فضائی حدود, پاکستان کی بری حدود اور پاکستان کی بحری حدود کا دفاع کریں. ان تین کاموں کے لیے پاکستان کے اندر موجود ہیں. اگر ان تین کاموں کو بھی یہ نہیں کر پا رہے, پاکستان کی بری حدود کی بھی خلاف ورزی کی جا رہی ہے, پاکستان کی فضائی حدود کی بھی خلاف ورزی کی جا رہی ہے, پاکستان کے قوانین کی بھی خلاف ورزی کی جا رہی ہے, تو بالآخر یہ کس لیے ہیں یہاں پر؟ تو یہ کہنا تو بڑا ہی ایک ہونڈی سی بات لگتی ہے کہ پاکستان اگر حکومت ہمیں کہے, یہ آخر ان کا وجود اس کے علاوہ کوئی اس کی وجہ وجود نہیں باقی رہتی اگر یہ اپنی یہ ذمہ داری ادا نہ کر رہے.
ابھی آپ نے اس واقعے کے دو تین مقاصد اور نتائج بیان کیے, جبکہ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ یہ اوباما کے لیے اگلی کمپین کا, الیکشن کمپین کا ایک اہم حصہ ہے.
دیکھیں, جو باتیں ابھی میڈیا کے سامنے یا عوام کے سامنے نہیں ہیں اس پہ تو کوئی کمنٹس نہیں کر سکتے, لیکن ایک آؤٹ کم ہے کہ جو میڈیا سے آ چکا ہے, میڈیا میں آ چکا ہے. ایک آؤٹ کم وہ مشترکہ قرارداد ہے جو پاس ہوئی ہے. اگر آپ اس قرارداد کی لینگویج دیکھ لیں, آپ کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ اتنے سنجیدہ مسئلے پر یہ قرارداد پیش ہوئی ہے. اور اس کے اندر مثلاً اس بات کے اوپر تو نون, مسلم لیگ نون نے بہت زیادہ انسسٹ کر کے کہ ایک ہفتے کے اندر اندر کمیشن کا تقرر ہونا چاہیے. انہوں نے ہفتے کی ڈیڈ لائن مقرر کرا لی ہے, لیکن امریکہ کی مختلف انوالومنٹ کے حوالے سے کوئی ایک ڈیڈ لائن کا تقرر نہیں ہوا کہ اگر دوبارہ ڈرون اٹیک ہوا تو ہم یہ والا سٹیپ کر دیں گے, اگر دوبارہ کسی سفارتکار کی مثلاً کسی معاملے پر ہم نے دیکھا کہ وہ پاکستان کی حدود کو پامال کر رہا ہے یا آئین کو پامال کر رہا ہے تو اس کے حوالے سے ہم یہ سٹیپ لے لیں گے, یا امریکہ کا کوئی فوجی پاکستان کے اندر آیا تو ہم یہ کر لیں گے. ایک تو ایسی بھی کوئی بات نہیں کی گئی, سارا زبانی جمع خرچ کیا گیا. اس سے بھی اندازہ یہ ہوتا ہے کہ جسٹ یہ ایک ایسا انداز اختیار کیا گیا ہے جس سے یہ ظاہر ہو کہ پاکستان کی تمام پولیٹیکل فورسز اس بات میں اپنی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑی ہیں کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو نہیں پتا تھا کہ یہاں اسامہ موجود ہے, ایک. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی ہوئی ہے اس پر ہمارا موقف یونائٹڈ ہے. لیکن یہ موقف تو کوئی چیز نہیں ہوتا نا, اس موقف کے بعد کوئی عمل ہونا چاہیے کہ بھائی اس طریقے سے ہم اس کو روکیں سے. اور یہ دے کین ڈو, بہت ساری چیزیں یہ کر سکتے ہیں اور یہ ابھی نہیں کر رہے. کیا یہ وقت نہیں تھا کہ آج ہی مثلاً یہ نیٹو سپلائی روک دیتے اور کہتے کہ آج سے ہی ہم ریویو کریں گے پاکستان کے اندر امریکی فوجیوں کی تعداد کو اور اتنی تعداد کو ہم فوری طور پہ ملک سے نکل جانے کا حکم دیتے؟ ایسی کوئی چیز بھی سامنے نہیں ہے. اس لیے ایک تو اس کو آپ کوئی ٹھوس چیز نہیں کہہ سکتے, ٹھوس پیش رفت بھی نہیں کہہ سکتے. مگر یہ کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو ایک حمایت مل گئی ہے اور پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں اس معاملے پر. ایک دوسرا یہ ہے, بالآخر غیرت کا بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے. کیا یہ درست ہے؟ یعنی چودھری نثار نے اچھی بات کی وہاں پر, انہوں نے کہا کہ کیا یہ درست ہے کہ غلطی ہوئی ہے, کہاں ہوئی ہے؟ کہا اگر غلطی ہوئی ہے تو کسی ذمہ دار کا تعین ہونا چاہیے. اگر کوئی ذمہ دار ہے تو یا اسے سزا قبول کرنی چاہیے یا اسے ریزائن دینا چاہیے. انفارچونیٹلی ایسی کوئی حمیت, ہم پولیٹیشنس پہ کہتے ہیں کہ ان کے اندر حمیت نہیں ہے, تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی حمیت نہیں ہے. انہوں نے بھی کوئی اس پہ ریزائن دینے والی بات نہیں کی. پاشا صاحب اگر چلے جائیں تو اس کے بعد ہمیں 10 اور اچھے مل جائیں گے, ایسی بات نہیں ہے. لیکن یہ کہ کسی نے ریزائن دینے کی بات, ریزائن نہیں دیا, یہ دے دینے والی بات تھی. کوئی کہے تو میں دینے کے لیے تیار ہوں, یہ کوئی بات نہیں ہوتی, یہ دینے والی بات تھی. تیسرا یہ ہے کہ اس وقت ہی کوشچن آنسر سیشن ہی امپورٹنٹ تھا. ایک ہے بریفنگ, وہ تو ایک پورٹری ہے کہ آپ نے کر دیا, اب ہے کوشچن آنسر سیشن. انفارچونیٹلی چیف آف آرمی اسٹاف کوشچن آنسر سیشن میں نہیں بیٹھے, اس سے بھی اس سارے کا وزن بہت ہلکا ہو گیا. تو ایک تو یہ ہے کہ اس سارے معاملے کو ہم پروڈکٹیو نہیں کہہ سکتے, لیکن کچھ کراس ٹاکس ہیں جو بڑی امپورٹنٹ ہیں. مثلا ایک کراس ٹاک جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی نے, معذرت, اس نے مخدوم جاوید ہاشمی نے, اس نے آئی ایس آئی کے ڈی جی کے اوپر بعض پہلوؤں سے تنقید کی اور انہوں نے یہ کہا ہے कि ये जितने काम आपने बताए कि ये आप काम कर रहे हैं, यू आर ओवर बर्डन्ड, तो कुछ काम आप पॉलिटिकल इंतजामिया के हवाले करें, वो उसको बेहतर तरीके से कर लेगी। गोया उनको बावर कराया कि ये आप जो कर नहीं पाए, इसका एक मतलब ये भी है कि आप वो काम भी कर रहे हैं जो आपके नहीं हैं। ये इंटरेस्टिंग था। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन जो है वो फजल रहमान के भाई अताउर रहमान की थी, जिन्होंने शुजा पाशा को डिस्टर्ब किया इस सवाल के साथ कि आप लोगों ने ही तो तालिबान की हिमायत की। और शायद ये उस स्टेटमेंट के तनाजर में कि जो हिलरी क्लिंटन ने अपनी कांग्रेस की कमेटी, स्टीयरिंग कमेटी के सामने कहा कि हाँ हम कबूल करते हैं कि ये हम लोग थे जिन्होंने वहाबी ब्रांड ऑफ इस्लाम को, इसी अल्फाज के साथ उन्होंने कहा, वहाबी ब्रांड ऑफ इस्लाम को सोवियत यूनियन के खिलाफ इस्तेमाल किया और हमने अलकायदा के ज़रिए सोवियत यूनियन को यहाँ से शिकस्त दी। तो उसी तनाजर में शायद वो भी कोई बात कहना चाह रहे थे अताउर रहमान साहब, और उन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि तालिबान की हिमायत और सपोर्ट जो है वो भी तो आपने की। लेकिन उसका फौरी जवाब जो उनकी तरफ से आया, अब वो भी एक बदही हकीकत है, और उन्होंने ये कहा कि क्या हम उन पैसों और उस अमाउंट के बारे में बात करें कि जो आपको अमेरिका और सऊदी अरब ने डॉलरों की सूरत में दी हैं, उसके बाद शायद जो जंग ग्रुप ने इस्तेमाल किए हैं वो ये इस्तेमाल किए हैं कि गुंग हो गए अताउर रहमान, गुंग हो गए, यानी वो बात नहीं कर सके। तो यूँ चोर एक दूसरे को चोर चोर कहते रहे, और अमलन हमने ये देखा कि कोई बड़ी प्रोडक्टिविटी सामने नहीं आ सकी सिवाय इसके कि आवाम को थोड़ा सा सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन देने की कोशिश की गई।
इसी बात को आगे बढ़ाते हुए फजल रहमान अलकायदा और तालिबान की तख्लीक में सऊदीया और अमेरिका का आलाकार के तौर पर सामने आया, और दो तीन दिन पहले बलूचिस्तान की सूबाई असम्बली में वहाँ के बाज़ अरकान ने एहतजाज किया और बायकॉट करके चले गए, और उनका कहना ये था कि हमारे सूबाई असम्बली में JUI के कुछ ऐसे लोग और ऐसे अहम अरकान मौजूद हैं कि जो बाज़ाब्ता तौर पर और बजात खुद बलूचिस्तान में होने वाली टारगेट किलिंग और दहशतगर्दी में इन्वॉल्व हैं, लिहाजा जब तक उन्हें सज़ा नहीं दी जाती हम बायकॉट जारी रखेंगे। अब और फिर हम खुद भी देख रहे हैं कि काफ़ी अर्से से बलूचिस्तान में शिया हज़ारा टारगेट किलिंग का बाजार गर्म है। तो जब ये सारे इतनी वाज़ह चीज़ें मौजूद हैं तो हुकूमत JUI के ख़िलाफ़ क्यों नहीं कोई कार्रवाई करती?
देखिए, अकेला फजल रहमान नहीं है। अगर आप कुल्ली पूरे पाकिस्तान की बात करें, आप आज राघब नईमी जो शहीद सरफराज नईमी के बेटे हैं उनकी स्टेटमेंट उठाकर देख लें, तो उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के सुबह पंजाब की बात की, और उन्होंने कहा कि पंजाब के अंदर एक दहशतगर्द टोला है कि जो हुकूमत के अंदर बैठा है और फैसले उन्हीं के हाथ में हैं। फिर आप देखें कि पंजाब में जब मुख्तलिफ मुजाहरे जो अरब मुल्कों के अंदर इस्लामी बेदारी की तहरीक की हिमायत में हो रहे थे, उस हवाले से जब पंजाब की ब्यूरोक्रेसी से मुलाकात की कोशिश की गई, तो ब्यूरोक्रेसी ने यह कहा कि अगर सऊदीया के खिलाफ आप मुजाहरे करेंगे तो फिर हम ये समझेंगे कि ये फसाद फिलार्ज है, और ये वो कनोटेशन है कि जो सऊदी ब्रांड ऑफ इस्लाम की कनोटेशन है। तो पंजाब के अंदर ये सूरत हाल है। बिल्कुल फजल रहमान की आपने बात दुरुस्त कही, फजल रहमान का जो हज वाले मामले पर स्टैंड था और वो कोई असूली बुनियादों पर स्टैंड नहीं था, वो बुनियादी तौर पे पहली बार एक ऐसे सुन्नी मुसलमान को लाया गया कि जो पाकिस्तान के अवाम की तर्जमानी करते थे, और ये उसको किसी तौर काबिल बर्दाश्त नहीं करते। हाँ, अहमद सईद काजमी, तो मैं ये अर्ज़ करूँ कि असल में पाकिस्तान के अंदर सऊदी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, और जैसा भी आप देखते हैं कि वो दिफा हरमैन शरीफान के नाम पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो हो रही हैं उसमें कराची के अंदर और बस दीगर जगहों पे है, फजल रहमान ग्रुप लीड करता है, इनके साथ समील हब ग्रुप शामिल होता है, इनके साथ जो सेल्फी ग्रुप है पाकिस्तान के अंदर, खाव साजिद मीर की जमीयत अल हदीस है या लश्कर तैयबा या जमात उद्दावा है, ये है, ये सारे के सारे लोग शामिल होकर सऊदी अरब के हवाले से उसकी प्रोटेक्शन के लिए और उसके नाम नहाद जो काबजीन हरमैन शरीफान हैं उनको खदमिन हरमैन शरीफान के तौर पर मुतारफ़ कराने के हवाले से वो मुजाहरे जो हैं वो कर रहे हैं। तो मैं ये अर्ज़ करूँ कि पाकिस्तान के अंदर सूबाई हुकूमत की मैंने आपको बात की, यही फेडरल हुकूमत का मसला है कि सऊदी अरब की इन्वॉल्वमेंट और बाज़ दीगर अरब कंट्रीज़ की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, और ये जो रिलीजियस एंटिटीज़ हैं ये बुनियादी तौर पे उन्हीं की फाइनेंस्ड और उन्हीं की प्रभुता हैं, और इन्होंने उनके लिए बहुत ज़्यादा फालियत की है। अमलन उनके लिए इतना आसान नहीं है कि इनके ऊपर हाथ डाल सकें, जबकि हम खुद इक्तसादी तौर पर एक आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क और मिल्लत नहीं है।
गो के टाइम तो काफ़ी ज़्यादा हो गया है, लेकिन एक बहुत अहम सवाल है कि इस ऑपरेशन के बाद मुस्तकबिल में पाकिस्तान पर कैसे असरात मुरतब होंगे, क्योंकि अलबत्ता मेरा ये सवाल اس تناظر میں ہے کہ کہا ہی جا رہا ہے کہ امریکہ پاکستان میں القاعدہ و طالبان کی موجودگی اور اس حد تک اتنے اہم رہنماؤں کی موجودگی کو بہانہ بنا کر پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کو ختم کرنا چاہتا ہے یا ان پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟
دیکھیں، ایک جو بڑی اہم اور بدیہی ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ پاکستان کے اندر جو چیز نہیں برداشت کر سکتا، کبھی بھی نہیں برداشت کر سکتا، وہ پاکستان کے ایٹمی اثاثے، یا یوں کہہ لیں کہ کوئی اسلامی ایٹمی ملک امریکہ نہیں برداشت کر سکتا، یہ ایک حقیقت ہے. اور ظاہر ہے کہ وہ ہر وہ طریقہ جو اختیار کر سکیں وہ اختیار کریں گے اور اس کو ایٹمی صلاحیت سے پاکستان کو محروم کرنے کی کوشش کریں گے. ایک ہے، کیا سرجیکل اسٹرائک کے ذریعے وہ پاکستان کو ایٹمی صلاحیتوں سے محروم کر سکتے ہیں؟ اس کا امکان بہت کم ہے، چونکہ بالآخر پاکستان نے بھی ایک میکنزم بنایا ہوگا، اور سرجیکل اسٹرائک، یہ درست ہے کہ اتنا آسانی سے اور پاکستان کے ایٹمی انسٹالیشن کا جو پھیلاؤ ہے اس کے نتیجے میں ممکن نہیں ہے. تو پھر جو واحد آپشن رہ جاتا ہے وہ ہے اقتصادی بدحالی کا. یہ پاکستان کو ویک سے ویک کرنا چاہتے ہیں، جس کے لیے جیسا میں نے کہا یہ سعودی عرب کے ساتھ مربوط ایلیمنٹس بھی فعال ہو گئے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو امریکہ نے بھی ایک آگ ہے جو پاکستان کے اندر لگائی گئی ہے، جس آگ کو تمام بھڑکاوا دے رہے ہیں، اس آگ کے اندر فیول ڈال رہے ہیں، لیکن ہر کوئی یہ چاہ رہا ہے کہ یہ آگ پاکستان اور افغانستان کے اندر ہے، یہ آگ ان کے ملک میں نہ آئے. سعودی عرب پاکستان کے اندر چلنے والی القاعدہ ایلیمنٹس کی حمایت کرے گا، اپنے ملک کے اندر اس کی مخالفت کرے گا، اور وہ یہ چاہے گا کہ وہاں سے جتنا اس طرح کا ایلیمنٹ ہے وہ یہیں پر آئے اور یہیں پر وہ جنگ میں ملوث کرے. بھٹی جنگ کی یہی رہے، جنگ کے اندر جو جلنے والا ایندھن ہے وہ یہیں کا رہے، جب کہیں اس آگ کے اندر کچھ کمی ہونے لگے یہ اس کے اندر فیول ڈالتے ہیں تاکہ اس آگ کے اندر اضافہ ہو. یہ دوسرا ٹارگٹ ہے پاکستان کو ویک کرنے کا، ایک ویک پاکستان، ایک اقتصادی لحاظ سے کمزور پاکستان، ایک پولیٹیکلی ڈی اسٹیبلائز پاکستان، جس کے لیے آپ دیکھتے ہیں بلوچستان کے اندر شورش پپایا، اور اسی طرح بعض دیگر صوبوں کے اندر بھی صوبائیت کا، قومیت کا، علاقائیت کا تعصب اتنا گہرا ہو گیا ہے کہ ہم ایک کنٹری کے طور پہ، ایک ملت کے طور پہ اس وقت نہیں کہہ سکتے کہ ہم کھڑے ہیں. تو یہ جو ساری چیزیں کی گئی ہیں، یہ جو پولرائزیشن کی گئی ہے، یہ بنیادی طور پہ اس لیے کی گئی ہیں کہ وہ کانٹا نکالنا ہے پاکستان کا، اور وہ ابھی تک جو کانٹا ہے اس وقت جو رہ گیا ہے کانٹا، وہ کانٹا ہماری ایٹمی صلاحیت ہے، اور وہ یقیناً اس ایٹمی صلاحیت کو ہم سے لینا چاہیں گے. اور اب یہ سوال پاکستان کی بغیرت اور باہمیت مسلمانوں کے ذمہ رہ جاتا ہے کہ وہ کیسے اس ایٹمی صلاحیت کی حفاظت کریں گے، چونکہ یہ فوج نے نہیں کرنی، یہ پولیٹیکل پاورز نے نہیں کرنی، یہ عوام نے کرنی ہے. اور اس کا پہلا رستہ اویئرنیس کرایا جاتا ہے، جس کے لیے آپ کو اور آپ کی طرح کے جتنے ادارے ہیں ان اداروں کو کام کرنا چاہیے، تاکہ عوام کو اویئر کریں کہ ملک کو خطرات کیا ہیں، اور ملک کے اندر اس وقت امریکی استعمار کے اہداف کیا ہیں، اور ان کے جو پٹھو ہیں وہ پاکستان کے اندر کن کن رستوں سے نفوذ کر رہے ہیں.
جن دو یا تین ممالک نے پاکستان کی اس واقعے کے بعد مکمل حمایت کی، اس میں چین اور ایران سر فہرست شامل ہیں، جبکہ بعض افراد نے یا بعض ذرائع ابلاغ نے سعودی عرب کا بھی نام لیا ہے، لیکن سعودی عرب کی طرف سے ابھی تک کوئی ایسی واضح اسٹیٹمنٹ سامنے نہیں آئی ہے. ایران نے حتیٰ امریکہ کو متنبع کیا ہے کہ پاکستان پر دباؤ ڈالنے کی کوشش نہ کرے، جبکہ گزشتہ چند ماہ پہلے اگر ہم مشرق وسطی میں کے حالات کو دیکھیں اور وہاں پہ بیداری کی تحریکوں کو دیکھیں تو پاکستان نے واضح طور پر سعودی عرب کی حمایت کی اس سلسلے میں اور ایران کا ساتھ نہیں دیا، لیکن ایران نے پھر بھی پاکستان کی حمایت کی ہے، اور بغیر کسی شرط کے پاکستان کو یہ یقین دلایا ہے کہ ہر مشکل حالات میں ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور امریکہ کو پاکستان کی طرف میلی نگاہ سے دیکھنے میں باز رہنے کو کہا ہے. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟
دیکھیں، ایک جو بدیہی حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ پاکستانی معمولاً سعودی عرب کو اپنا دوست سمجھتے ہیں، اور یہی ہمارے لیے سب سے بڑے خطرے کی بات ہے کہ وہ دوست کے روپ میں دراصل ایک دشمن ہے. اور جیسا میں نے یہ ابھی یو اے ای کی ایک مثال دی، یہ چونکہ آپ جی سی سی کو ایک ہی اینٹیٹی شمار کریں، یہ گلف کوآپریشن کونسل ہے جس میں سعودی عرب کے بعد یو اے ای ہے، آپ اس کو ایک ہی اینٹیٹی شمار کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بلوچستان کے اندر علیحدگی کی تحریکوں میں عرب شیوخ کا ایک بڑا کردار ہے. آپ کے علم میں آئے گا کہ پاکستان میں طالبانائزیشن کو رواج دینے میں سعودی عرب کا، امارات کا، بالخصوص سعودی عرب کا بہت بڑا کردار ہے. آپ کی معلومات میں آئے گا کہ اس وقت بھی جو انتہا پسند تنظیمیں پاکستان کے اندر ایکٹیو ہیں، فعال ہیں، ان کی فائنینشیل معاونت میں سعودی عرب کا نام بڑا عام لیا جاتا ہے. اور اس وقت تو پاکستان کے اندر جو دہشت گردی ہو رہی ہے، اس دہشت گردی کے اندر سرورت اعجاز قادری صاحب کی آپ بات کریں، راغب نعیمی صاحب کی آپ بات کریں، منہاج القرآن کے بعد امام الدین کی بات کریں، کھل کھلا کے انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو ہمارے مساجد کو، امام بارگاہوں کو، درگاہوں کو شرک کے مراکز قرار دیتے ہیں، یہ اہل سعودیہ ہیں جو یہ نقطہ نظر رکھتے ہیں، اور جب آپ ان کو شرک کے مراکز قرار دیں گے تو کوئی بھی بندہ جس کا آپ نے برین واشنگ کی ہوئی ہے وہ شرک کے مرکز پر خود کش حملے کے لیے تیار رہے گا۔ تو یہ ساری آئیڈیالوجی بھی وہیں سے آ رہی ہے۔ تو انفارچونیٹلی سعودی عرب، حرمین شریفین کی سعودی عرب میں موجودگی کا سوء استفادہ کر کے، پاکستان کے عوام کو گمراہ کر کے، بظاہر ایک دوست کے روپ کے اندر ایک دشمن کا کردار ادا کر رہا ہے۔ جیسا کہ ریمنڈ ڈیوس کے معاملے میں بڑا واضح سامنے آیا کہ ایک کنٹری کہ آپ اس کو پوری ڈگنیٹی کا مسئلہ بنا رہے ہیں، اور ایک ملک آتا ہے اور وہ اس کو اسلامی قانون کے تحت اس سارے معاملے میں سعودی عرب کا کردار کھل کے، صدیق الفاروق نے بھی بیان کیا، اور سعودی عرب ظاہر ہے اون تو نہیں کرے گا، لیکن یہ بہت واضح ہے کہ یہ سارا معاہدہ ہی سرزمین مکہ پر ہوا ہے، تو یہ بات تو بڑی کلیئر ہے۔ تو انہوں نے ہر جگہ پاکستان کی غیرت اور حمیت کا سودا کیا ہے، نہ یہ کہ اس کی حفاظت کی ہے۔ ایران کا معاملہ دوسرا ہے، بالکل اس کے برعکس، پاکستان میں میڈیا کے ذریعے، سعودی عرب کے ایلیمنٹس کے ذریعے، امریکہ، پرو امریکہ مختلف جو ٹولز ہیں ان کے ذریعے ایران کے بارے میں منفی پروپیگنڈا پھیلانے کی کوشش کی گئی ہے، ایران کو منفی انداز میں پورٹری کرنے کی کوشش کی گئی ہے، ایران کو ایک شیعہ انقلاب کے طور پر، ایک شیعہ کنٹری کے طور پر پورٹری کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور جبکہ بالکل سعودی عرب کے برعکس، یہ وہ کنٹری ہے جو ایک تو ہمارے بارڈر کے اوپر ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ وہ کنٹری ہے جس کا طول تاریخ میں کبھی پاکستان کے ساتھ اینمیٹی سامنے نہیں آ سکتا، طول تاریخ میں، حتیٰ جب خود یہاں پر اسلامی حکومت نہیں تھی تب بھی ایران چونکہ بارڈرنگ کنٹری ہے، اس وقت بھی ایران پاکستان کے ساتھ معمولاً ایک اچھے تعلقات رکھتا تھا، اور ابھی جب ایران میں اسلامی انقلاب آیا ہے تو اسلامی انقلاب نے تو اول روز سے ہی پاکستان کی اسٹیبلٹی کو اپنا ایک ہدف قرار دیا ہے۔ آپ فلڈ کے معاملات لیں، آپ جتنے سیاسی معاملات میں جب پاکستان ایٹ سٹیک آیا ہے تو کون ہے جو اس کی مدد کے لیے کھڑا ہوا ہے، اور جو تنہائی ہے، جیسے ابھی پاکستان نے ایک تنہائی دیکھی ہے، ایٹمی دھماکوں کے بعد والا معاملہ ہو یا جب بھی پاکستان تنہا ہوا ہے، تو اگر کوئی ملک اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے تو وہ پاکستان، ایران کھڑا ہوا ہے۔ ابھی آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کو توانائی کا معاملہ درپیش ہے، ایران کہتا ہے ہم آپ کو سستی توانائی دینے کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کو گیس پائپ لائن دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن امریکی اور سعودی عرب کے نفوذ کی وجہ سے یہ ابھی تک ان چیزوں کو آگے نہیں بڑھا رہا ہے، جبکہ ہماری امیڈیٹ اگر مشکلات حل ہو جائیں اور توانائی کا مسئلہ حل ہو جائے، پاکستان کین پروگرس، پاکستان بہت جلدی ترقی کر سکتا ہے۔ تو ایران، چونکہ آپ دوست بدل سکتے ہیں، دشمن بدل سکتے ہیں، پڑوسی نہیں بدل سکتے، اور پڑوسی ہمیشہ اچھا دوست ہی ہونا چاہیے، ایران کی طرف سے ہمیں ہمیشہ اچھی دوستی ملی ہے، اور پاکستان کے اندر جیسا ریگی والا معاملہ تھا، اس طرح کے بعض معاملات میں بڑا واضح ہے کہ سعودی عرب اور امریکہ ہی کے پٹھوں نے یہاں پر مذہبی دہشت گردی کو رواج دے کے ایران کے لیے مشکلات کھڑی کی۔ پاکستان کو ایک آزاد سٹیٹ کے طور پر سٹینڈ لینا چاہیے، اور نیچرل الائے وہ ہوتے ہیں کہ جو ہر لحاظ سے آپ کے الائے ہیں، پاکستان کی انرجی کی ضروریات کا الائے بھی وہ ہے، پاکستان کے جیوگرافیکلی الائے بھی وہ ہے، پاکستان کو اگر امریکہ کے ساتھ کہیں کمپیٹ بھی کرنا پڑے تو جو اس کو اس کمپٹیشن کے لیے کہیں کھڑا کرنے کا اپنے اندر ویژن، پلان اور ایک پوری ہسٹری رکھتا ہے وہ بھی ایران ہے، کوئی اور امریکہ کے مقابلے میں کبھی کھڑا نہیں ہو سکا، جیسا آپ جانتے ہیں کہ۔ اور پھر تھریٹ سیم ہے، ایران بھی ایٹمی صلاحیتوں پہ ایک خطرہ محسوس کرتا ہے، اور پاکستان بھی ایٹمی صلاحیتوں پہ ایک خطرہ محسوس کرتا ہے، بس یہ اتنی یونیفائڈ فورسز ہیں کہ پاکستان کو فطری الحاق کرنا چاہیے ایران کے ساتھ، جو جس میں ابھی تک انفارچونیٹلی، یعنی ایران کا کردار بہت اچھا ہے لیکن انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر جو ایران گریز قوتیں ہیں یا پرو امریکہ اور پرو سعودی قوتیں ہیں، انہوں نے ایک ایسی فضا پیدا کی ہے کہ ایران کے لیے مشکلات کھڑی کی جائیں اور پاکستان کو کبھی بھی ایران کے قریب نہ جانے دیا جائے۔
شاہد صاحب، ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں۔ البلاغ اسٹوڈیو سے ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اس امید کے ساتھ کہ آپ اور ہم جہاں بھی رہیں اسلام و مسلمین کی ترقی کے لیے کوشاں رہیں۔ اللہ حافظ۔